محسوس کر سکیں کہ کرامت انسان عزت انسان عظمت انسان یعنی کیا؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی، مکرم بنایا، باعزت بنایا. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں جتنا ممکن ہوگا بحث ہوگی. آج بھی صرف ایک آیت کریمہ کا باہری خاکہ اور مقدمتی گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے انسانوں کی اہمیت اور انسانوں کی فضیلت کو سراہا ہے اور کتنا انتظام کیا ہے انسانوں کے لیے. توجہ دیجیے، خود یہ ایک سوال ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیوں فرمایا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے جواب پر ایک آدھ تقریر نہیں بلکہ کئی اشرے ناکافی ہوتے ہیں کہ انسان یہ محسوس کرے کہ کیا ہے، اور اس کا جواب اور پھر اس کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں اس پر گفتگو. لیکن میں صرف ایک مقدمے کی حد تک اپنی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا. ایک سوال ہے، ہم اور آپ انسان ہیں ظاہراً، ہمیں پروردگار عالم نے اس کائنات میں کیوں خلق فرمایا ہے؟ وجہ کیا ہے خلق کرنے کی؟ آیا ہماری خلقت کا کوئی مقصد ہے یا ذات واجب نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ آئے ہیں، کسی مقصد کو فالو کر رہے ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں، کچھ کرنا ہے، کوئی ٹارگیٹ ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ بات کرامت انسان کی ہے. بالآخر کچھ تو ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، کیا ہے؟ اتنی ساری مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، ایک سے ایک عظیم الجثہ مخلوق، ایک سے ایک پیچیدہ مخلوق، ایک سے ایک خوبصورت مخلوق اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کتنی عظیم ہے اور کیا کچھ ہے اس کائنات کے اندر. اب اس میں یہ کہنا کہ ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی، اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی خطیب کہہ رہا ہوتا، کوئی شاعر کہہ رہا ہوتا، اتنی بات نہیں کہہ دیا، نکل گیا منہ سے مثلاً، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے، قرآن مجید ہے، اور اس کی دقیق گفتگو میں آپ کے سامنے بات بھی کروں گا. خدا بند عالم نے قرآن مجید میں کہا، قرآن مجید میں لکھے عرض کیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن کا اعلان ہے. قرآن کی کہی ہوئی بات نہ غلط ثابت ہوتی ہے نہ سست پڑتی ہے کسی زمانے میں. اس قرآن پروردگار عالم نے اعلان کرا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی، بزرگی عطا کی، عزت عطا کی، اور آخر میں کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت اس کو عطا کی ہے، اس کو با فضیلت بنایا ہے کثیر مخلوقات کے اوپر. کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے، یا یوں ہی ہے؟ کیا یوں ہی تو نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید گفتگو کرتا ہے کلیئرٹی اور حقیقت پر. بالآخر کیا ہے کہ پروردگار عالم نے کرامت عطا کی؟ کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، دوسری مخلوقات میں کوئی امتیاز ہوگا جس امتیاز کی بنیاد پر یہ دوسری مخلوقات سے بہتر قرار پاتا ہے انسان. امتیازی صورت انسان کی کیا ہے؟ اس پر آنے والی تقاریر کو گفتگو کروں گا. امتیازی صورت انسان کی کیا ہے؟ کیوں بالآخر لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے، تفصیل ہے. اس میں سے ایک چیز یہ کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیوں کیا. اس کائنات میں ہم بھیجے کس لیے گئے؟ راز کیا ہے ہماری خلقت کا؟ پروردگار عالم کچھ مخلوقات کو بنا رہا تھا، بہت سی مخلوقات بنے، اس میں سے ایک انسان بھی بنا دیا. کہ بہت سی مخلوقات کائنات میں ہیں، انسان، جانور ہیں، درخت ہے، پھر پودے ہیں، یہ وہ ہے، ایک انسان بھی ہونا چاہیے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جتنی مخلوقات کائنات میں ساری کی ساری پروردگار عالم کے پروگرام کے تحت ہیں، کوئی بلا وجہ نہیں ہو سکتا کائنات میں، ایک ایک ذرہ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق ہے جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے۔ جتنے آپ چیزیں کائنات میں دیکھ رہے ہیں، جتنے نشے و فراز کائنات میں آ رہے ہیں، سب پروردگار کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ کلامی بحث ہے اور اچھا خاصا موضوع ہے۔ جو بھی کائنات میں، کوئی حصہ کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار کی مرضی سے ہٹ کر کے ہو رہا ہو۔ اب مرضی کس معنی میں، یہ بحث ہے بعد میں انشاءاللہ۔ جو بھی ہو رہا ہے سب اس نظام کا حصہ ہے، اس کائنات کا، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات یہیں پر آپ سے عرض کروں، کائنات میں ہمارے سامنے جہاں ہم جی رہے ہیں، کوئی چیز چانس اور اتفاق نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں، نہ وہ چانس کی ہے نہ وہ اتفاق ہے، سب ایک کیلکولیٹڈ پروگرام ہے پروردگار عالم کا۔ جا رہے تھے، اچانک گاڑی مل گئی، ورنہ یوں ہو جاتا، چانس تھا کہ مل گئی، چانس وانس نہیں تھا۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ پازیٹیو ہوں یا وہ نگیٹو ہوں، وہ مثبت پہلو ہوں ہماری زندگی کے یا منفی پہلو ہوں، کوئی بھی چانس کی بنیاد پر، اتفاق کی بنیاد پر نہیں ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو رہا ہو یا برا کام ہو رہا ہو۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات اتنی منظم ہے یہ پروردگار کی کہ وہاں کسی چانس وہاں سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کائنات میں، سب کسی نہ کسی چیز کا ایکشن ہے یا ریئیکشن ہے اس کائنات کے لیے۔ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اس پر انسان سوچے، غور کرے، ہمارے لیے ہے۔ آپ اپنے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے مسقط میں اور جگہ تقریباً کہتا ہوں کہ میرے گفتگو کے مخاطب ہمارے ہمسر و کمسر بھائی ہیں، بزرگوں سے نہیں خطاب کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنا ہمارا علم نہیں اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے۔
صلوات علی محمد و آل محمد، صلوات۔
میں اپنے ہم سے جو کم سے مایوس خطاب کر رہا ہوں کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہماری زندگی پوری بدل جاتی ہے اس چیز سے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بری چیز ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، ہماری اولاد اگر ہمارا کہنا نہیں مان رہی، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، اگر ہماری اولاد ہمارے کہنے پر چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ کوئی چیز کائنات کے اندر ایسی ہے ہی نہیں جو بلا وجہ ہو رہی ہو، سب ایک منصوبہ ہے پروردگار عالم کا، سب ایک نظام ہے پروردگار عالم کا یہ کائنات میں جو کام کر رہا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کہیں کوئی مشکل زندگی میں آ رہی ہے، اس کا سبب کہیں نہ کہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ آسانیاں سامنے آ رہی ہیں، اس کا بھی سبب کہیں نہ کہیں ہے۔ اب وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ذہن کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہے سبب اس کے اندر۔ اور یہ بات جلدی سے آپ کے سامنے کہوں، اکثر اسباب وہ ہیں، اکثر میں بحث کر رہا ہوں، اکثر بلکہ قریب پہ اتفاق، اکثر اسباب وہ ہیں جو ہماری ذات کے اندر پائے جاتے ہیں، باہر کم پائے جاتے ہیں۔ اکثر اسباب وہ ہیں ہمارے سامنے، جو اچھے اعمال کے لیے بھی ہو یا برے اعمال کے لیے بھی ہو۔ میں ثواب اور جزا اس سے بحث نہیں کر رہا، اپنے روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہماری زندگی میں ہیں، اس سے بحث کر رہا ہوں۔ جتنی بھی چیزیں کائنات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی کاز اس کے پیچھے، جس کی بنیاد پر وہ چیز سامنے آئی ہے۔ بالآخر پروردگار عالم کی یہ کائنات ہر درجہ منظم ہے، اس میں کسی کو نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ اور آپ اس میں دیکھ لیجئے، اس کی دلیل بہت ہی آسان سی دلیل ہے کہ آج ہماری سائنس ترقی کر چکی ہے اتنا کہ مثلاً 10 سال بعد تک کا وہ بتا سکتے ہیں کہ سورج گہن مثلاً فلاں تاریخ میں فلاں بج کے فلاں منٹ پر شروع ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر ختم ہو جائے گا۔ ہے پرماننٹ نماز کی ٹائمنگ آپ کے سامنے موجود ہے، ہر سال جنوری کی 5 تاریخ کو سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے ڈوبے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ بلا کے 100 سال بعد تک کا انہیں معلوم ہے۔ جتنی یہ سائنس کی ترقی پر دلیل ہے، توجہ کریں اس جہت سے، ہمیں سوچنا چاہیے، جتنی یہ سائنس کی ترقی پر دلیل ہے، اس سے زیادہ کائنات کے منظم ہونے پر دلیل ہے۔ اگر اس کائنات میں نظم نہ ہوتا، اگر یہ کائنات منظم نہ ہوتی، آپ کیسے کیلکولیٹ کر لیتے؟ ایک انسان جو گھر سے صبح نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، منظم طریقے سے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اتنے بجے جایا جاتا ہے، اتنے بجے آتا ہے، اس کا پورا پروگرام کسی منسٹر کے بارے میں معلوم کریں, آج کا شیڈول ہم کو دیجیے, بنا دے گا اتنے بجے یہ کریں گے, اتنے بجے یہ کام کریں گے, اتنے بجے وہ کام کریں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کسی پاگل آدمی کا شیڈول مانگیے, اس کی زندگی میں نظمی نہیں, شیڈول کا نہیں ہے, اس کے بارے میں پتا نہیں کب کیا کر بیٹھے. تو جتنا اگر کائنات منظم نہ ہوتی سائنٹسٹ مر جاتے, نظام نہیں دے سکتے تھے اس کے اندر. جتنا زیادہ آج سب اتنے بجے جو کہا ہے وہی ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں نظم پایا جا رہا ہے. اور کب سے منظم چلی آ رہی ہے اور کب تک منظم جائے گی؟ اور اگر کہیے تو یہ بھی جلدی سے عرض کروں عزیزو, کائنات میں نظم ہے, توجہ چاہتا ہوں, کائنات میں نظم ہے, کائنات منظم چل رہی ہے. اگر ہماری زندگی میں نظم ہوگا تو ہم رفتار کائنات کے ساتھ چل رہے ہوں گے, اور اگر زندگی میں نظم نہیں ہے تو ہر جگہ مشکل کریٹ ہوگی. اس لیے کائنات منظم جا رہی ہے, ہم غیر منظم جا رہے ہیں. شاید یہی راز تھا کہ مولا کائنات نے وصیت میں کہا تھا, اسی کو ما بتقوا اللہ ونظم امرکم, ہم تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں اور نظم امر کی وصیت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بالآخر اس کائنات میں نظم ہے, گفتگو نہیں ہے, یہ موضوع نہیں کہ آگے سامنے آج کل لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے, ہمارے ساتھ وہ مشکل ہے, یہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا. اس بارے میں سوچنا چاہیے, جب بھی کوئی مشکل آئے فوراً پلٹ کے اپنے انسان اپنے اندر دیکھے کہیں نہ کہیں کوئی مشکل آئی ہے. ہو نہیں سکتا کوئی مشکل نہ ہو کہیں نہ کہیں, یا کوئی اس کا سبب نہ ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر ہماری ذات میں کوئی ایسی مشکل نظر نہیں آ رہی تو انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کوئی نہ کوئی امتحان لے رہا ہے, اور امتحان بھی اس نے اس قابل سمجھا کے امتحان لیا, ورنہ ہر ایک سے امتحان بھی نہیں لیا جاتا. بالآخر یہ الگ موضوع ہے. میں عرض کر رہا تھا کائنات کے اندر نظم پایا جاتا, ہر چیز اپنے مقام پر ہے. کوئی چیز جو مالک نے خلق کی ہے وہ نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے, ہر چیز کی ایک جگہ ہے, ہر چیز کا ایک مقام ہے, اسے پروردگار عالم نے رکھا ہے. اس پوری کائنات میں جو منظم ہے ذرے سے لے کر کہکشاں تک چلے, ایک سے ایک بڑی مخلوق, ایک سے ایک پیچیدہ مخلوق, ایک سے ایک خوبصورت مخلوق, ایک سے ایک عظیم مخلوق کائنات کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم صرف کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے بزرگی عطا کی ہے اولاد آدم کو, یعنی انسانوں کو. کون سا راز ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا ہم نے آسمان کو بزرگی عطا کی, کرامت عطا کی, ہم نے فرشتوں کو کرامت عطا کی ہے, ہم نے اس نظام میں اس گیلیکسی سے فلاں چیزوں کرا, فلاں سیارہ, کچھ نہیں, انسان کو کرامت عطا کی. آنے والی تقاریر میں اثر ہوگا ہم اس کے اور جزیات پر. لیکن بالآخر تو کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کرامت ہے, صاحب کرامت ہے, تاج کرامت اس کے سفر کے, کون سی بھی چیز ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک چیز اس میں سی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیوں فرمایا ہے. اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ دوسری مخلوقات کیوں خلق ہوئی ہیں اور ہم کیوں خلق ہوئے ہیں, تو شاید کچھ فرق محسوس ہو دوسری مخلوقات اور اپنے درمیان. اس پر بہرحال بعد میں اور تفصیل. ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا اور انسان کو خلق فرمایا. انسان کی خلقت کا راز کیا ہے؟ دوسری مخلوقات کی خلقت کا راز کیا ہے؟ کیا ہے انسان؟ وہ نرسیا اس پر گفتگو تفصیلی ہے. لیکن بالآخر ایک حدیث سب اسے جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں, بات آگے بڑھ جائے, منت یہاں پر یہ عرض کرنے کی نہیں ہے, اس پر کبھی کافی تفصیل ہے درمیان میں. لیکن بالآخر پروردگار عالم حدیث سے قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. حدیث قدسی یعنی کلام خدا ہے لیکن قرآن نہیں ہے, قرآن کے علاوہ جو کلام خدا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ابن آدم, یہاں بھی وہی لفظ ہے, ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی, میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. توجہ چاہتے ہو, ساری مخلوقات جو کائنات میں ہیں وہ تیرے لیے پیدا کی گئی. اچھا تو یہاں پر عربی جاننے والے اگر افراد ہوں کہ عربی میں جم کے اوپر پلورل جو صیغہ ہے جم شے کی جمع ہے اشیاء، اشیاء پر الف لام لگایا، الاشیاء فائدہ عموم کا ہے، ساری چیزیں جو کائنات میں پائی جا رہی چھوٹی بڑی ادھر ادھر یہ وہ، مجردات کی ہو، مادیات کی ہو، عالم ملک کی ہو، عالم ملکوت کی ہو، کہیں بھی ہو، ان ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. عجیب چیز ہے یہ، یعنی یہ زمین ہمارے لیے، وہ آسمان ہمارے لیے، یہ ستارے ہمارے لیے، وہ شمس و قمر ہمارے لیے، یہ سارا نظام پروردگار عالم نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے اور آپ کے لیے. لفظ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، ہم نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا. اب اس کو ثابت کرنا انسان کے لیے سخت بھی ہے اور آسان بھی ہے کہ محسوس کریں کہ کیسے ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا. اس میں سے میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، باقی چیزیں کس اعلیٰ حضرت اسی پر قیاس کریں. میرے سے پہلے بھی سر کہا ہے اس چیز کو، شاید لوگوں نے پر دیکھا بھی ہو، ایک لقمہ جو ہم اور آپ اٹھا کر کے دسترخوان سے تہن میں رکھتے ہیں، ایک اس کے لیے کیا کچھ پیچھے کیا گیا ہمیں اندازہ ہے. ایک روٹی کا لقمہ جو ہم نے اٹھایا دسترخوان سے تہن میں رکھا، اس کے لیے پیچھے کیا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں اس کے پیچھے. ظاہراً اگر دیکھا جائے 300-350 نعمتیں پیچھے کام کر رہی ہیں. ظاہراً کہاں بویا گیا، کہاں کاٹا گیا، بونے کے لیے کتنی مشینری نے کام کیا اس میں، ان مشینوں کو کن کارخانوں میں بنایا گیا، ان کارخانوں کے بنانے کے لیے کتنا کچھ کیا گیا، وہ کس چیز سے چل رہے ہیں، پیٹرول سے چل رہے ہیں، ہیٹر سے چل رہے ہیں، پھر جسے کاٹا گیا اس کاٹنے کے لیے کتنی مشینیں تیار کی گئی تھیں، اس کھیت کو کاٹنے کے لیے ان مشینوں کو کہاں بنایا گیا، وہ سارا نظام کہاں ہوا، لوگ دیکھا نا پوری دنیا ہے پوری ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہاں کاٹا، کہاں پسا، کہاں آٹا ہوا، کہاں کیا ہوا، پھر اس کے بعد وہ ہمارے دہن تک پہنچا. ایک لقمہ، اتنی نعمتیں پیچھے کام کر رہی ہیں، اسے کتنے کارخانے جا رہے ہیں. کبھی حساب لگائیے بیٹھ کر کے کہ اس لقمے کو اس کھیت سے جہاں یہ بویا گیا تھا گندم کا ایک دانہ، اس کو وہاں جہاں یہ بویا گیا ہے وہاں سے ہمارے دہن تک آنے میں کتنی منزلوں کو طے کرنا پڑا ہے. کبھی انسان سوچے اس بات کو. اور پھر یہی نہیں، میں نے کہا کہ 300-350 نعمتیں یہ ظاہری ہیں، اور اگر انسان دینش توحیدی رکھتا ہو اور اب جا کر کے سوچے تو الا ماشاء اللہ، اس دانے گندم کو روئیدہ ہونے کے لیے، اگنے کے لیے زمین چاہیے تھی، زمین میں وہ طاقت چاہیے تھی کہ گندم کو اپنے اندر لے اور پھر اس کے بعد باہر نکالے. اس زمین کو بنانے والے نے بنایا تاکہ دانا اس پر اگ سکے. اسے بنانے والے نے بنایا تاکہ دانا اس پر اگ سکے، تاکہ ہم دانے کو کھا سکے، اپنا ہمارا پیٹ بھرے، ہمارا رشد ہوئے آخر. یہ زمین پر روزگار عالم نے ہمارے لیے بنائی. اس دانے کو اگنے کے لیے، اس کو، اس پودے کو جو زمین سے نکل رہا ہے، معمولی نہ سمجھیے، جس کو چٹکی سے مسل دیا جاتا ہے، لیکن اتنا عظیم ہے یہ کہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر آتا ہے. بعض اوقات کے تارکول کی روڈ پھٹ جاتی ہے، دانہ باہر نکلتا ہے، ایک معمولی سی کوپل باہر نکلتی ہے، روڈ پھٹی ہوئی بیج سے نکلا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے. یہ کون ہے جس نے زمین کے سینے کو چاک کیا اس معمولی سے پودے کو باہر نکلنے کے لیے؟ کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے اس کے لیے؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ہر گیا ہی کیا زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، جو پودا بھی زمین سے نکلتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نکلتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بہت جگہ دعائیں قبول نہیں ہیں, آپ دیکھتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. میرے حق میں ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. بلاخر ایک معمولی سے پودا زمین کے سینے کو چاک کر کے نکل رہا ہے. کوئی ہے جس نے یہ طاقت دی ہے؟ اور زمین میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دانے کو اپنے اندر لے اور پھر 70 دانے یا زیادہ باہر دے. یہ طاقت کس نے دی؟ پروردگار عالم نے. مثلاً اس پودے کو رشد کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, اس نے ہوا کو رکھا ہے. اس پودے کو آگے بڑھنے کے لیے سورج کی ضرورت تھی تاکہ اس کے نور سے استفادہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک دانے گندم جو ہمارے دہن تک آ رہا ہے, زمین, ہوا, سورج, طاقتیں, کیا کچھ پروردگار عالم نے لگایا. اور پھر اس زمین کو اپنے مقام پر رکھ کر کے حرکت دینے کے لیے کتنے دوسرے سیاروں کی ضرورت ہے جو اس زمین کا کنٹرول باقی رکھے. اس سورج کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے سیاروں کی ضرورت ہے کہ اس سورج کا کنٹرول باقی رکھے. ایک سائنسداں اسی بات پر مسلمان ہو گیا کہ اگر زمین کا فاصلہ سورج سے زیادہ, فاصلہ کم زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے, دونوں صورت میں اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے گا تو لوگ گرمی سے جل کے مر جائیں گے, اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو سردی سے جم کے مر جائیں گے. کون ہے جو دونوں کو اپنے مقام پر باقی رکھے ہوئے ہیں اور اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے سیاروں کی ضرورت ہے تاکہ ایک لقمہ ہمارے دہن تک پہنچ جائے؟ اس نے کتنا بڑا نظام بنایا ہے ہمارے لیے. اور اب تو وہ خدا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جب لقمہ دہن میں رکھو اس سے پہلے میرا نام لے لو. ایک صلوات پڑھے محمد. ہم نے زمین اور آسمان کو ایک کر دیا تمہارے ایک لقمے کے لیے. اب اتنا تقاضا کرتا ہے جب لقمہ دہن بنو سے پہلے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ خود تم تک نہیں پہنچا ہے, کوئی ہے جو تمہارے دہن تک پہنچا رہا ہے. اور جب کھا لو تو کہو الحمدللہ رب العالمین. اور یہ بھی ہم تم سے بلا وجہ نہیں لے رہے, اس کا فائدہ بھی ہم تمہیں کو دیں گے. عجب انداز قدرت ہے, اس کا فائدہ بھی ہم تم ہی کو دینے والے ہیں. یہ بات مجھے بعد میں کہنا تھی لیکن اب اس کی بات آ ہی گئی, توجہ کریں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پروردگار عالم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. مجھے اس سے بحث نہیں کرنا, صرف ایک لفظ یہاں پہ کہہ رہا ہوں, باقی اگر یاد رہا تو بعد میں, کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کے رزق کا اہتمام کیا. میں نے کہا کہ ایک لقمے کو یہاں تک آنے کے لیے کتنی نعمتوں کو دیا مالک نے. اسی لیے ہمارے پاس علماء گزرے ہیں اور ہیں کہ ہر لقمے کے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں, ہر لقمے کے آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس نے یہاں تک پہنچایا. کتنی نمک حرامی ہے, اگر کوئی ایک وقت کھانا کھلا دے کہتے ہم نمک حرامی ہے اگر ہم اس کی بات نہ مانیں, اور جو دن میں کتنی مرتبہ کھلا رہا ہے اسے کتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو کبھی کبھی. اس کے لیے بھی نہیں, ایک رزقناہم من الطیبات, انتظام دیکھ پروردگار عالم کا. دنیا میں آنے کے بعد یہ اہتمام ہے, دنیا میں آنے کے پہلے اس نے رزق کا اہتمام کیا بچے کے لیے. بس توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر جو قرآن مجید کا ہے, تفصیل انشاءاللہ. پھر اس نے رزق کا اہتمام کیا بچے کے لیے, نہ ماں کو کچھ پتا تھا کیسے اسے رزق دینا چاہیے, نہ باپ جانتا تھا کیسے اسے رزق دینا چاہیے, لیکن وہ پروردگار عالم وہاں بھی رزق کا انتظام کر رہا ہے. ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے لیکن وہ انتظام کر رہا ہے. اس نے کیا کیا, خون کو رزق بنایا بچے کے لیے. اور جب وہ بچہ کائنات میں آیا تو پاکیزہ ترین غذا ماں کی دی, اس نے شیر کو رزق بنایا. لیکن توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اس نے ماں کے شیر کو رزق بنایا. آج بھی ساری قد و کاوش کے باوجود سائنس کو یہ ماننا پڑا کہ سب سے بہتر غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے. کوئی آلٹرنیٹ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا ماں کے شیر سے بہتر. یہ پروردگار عالم نے اس کو دیا. لیکن اہتمام قدرت دیکھے توجہ چاہتا ہوں. اہتمام قدرت, جب بچہ ماں کے شکم میں ہے تو اس کا رزق خون ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا رزق شیر ہے. جب خون کو رزق دے رہا تھا تو ناف کے ذریعے سے دے رہا ہے. توجہ عزیزو, جب خون کو رزق بنایا تو ناف کے ذریعے سے دی غذا, اور جب شیر کو رزق بنایا تو دہن کے ذریعے سے غذا دی. بھائی جو ناف سے کھلا سکتا ہے بچے کو ماں کے شکم میں, وہ دہن سے بھی دے سکتا تھا, لیکن نہیں دیا. شیر پاک ہے, خون نجس ہے. تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تمہاری غذا خون بنے, تاکہ گوشت اور پوشت اور ہڈی تمہاری قرار پائے. یہ مجبوری تھی تمہاری کہ تمہاری غذا کو خون بنایا جائے. تو جب ہم نے تمہیں خون کی غذا دی تو دہن سے نہیں دی, دہن سے نہیں دی, ناف کے ذریعے سے دی. اور جب تمہاری غذا کو شیر بنایا, تم دنیا میں بعد میں آئے, غذا پہلے سے تھی. دنیا میں بچہ بعد میں آتا ہے, انتظام پروردگار پہلے سے کرتا ہے. غذا کا انتظام ہم نے پہلے سے کیا. کائنات میں تم بعد میں آئے, غذا کو ماں کا شیر بنایا, اس کو تمہارے دہن سے دیا, دہن میں طاقت دی کہ تم اس شیر سے استفادہ کر سکو. اے میرے مالک, وہاں بھی ذریعہ دہن کو بناتا کہا نہیں نہیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں حرام خوری کی عادت نہ پڑے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیونکہ شیر نجیس ہے, کھانا اس کا حرام ہے, لہذا ہم نے یہ اہتمام کیا کہ منہ کے ذریعے سے نہیں. اس دہن پر ذکر خدا ہونا ہے, اس زبان سے ذکر محمد اور آل محمد ہونا ہے. تو ہم نے نجس غذا کو اس جگہ سے جانے نہ دیا. اب یہ تمہاری اپنی نالائکی ہے اگر اس کی احتیاط نہ کرو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہ پروردگار عالم ایک لقمے کے لیے زمین و آسمان کو ایک کر دیا, اس نے ساری نعمتوں کو پیچھے لگا دیا. کیا کہتا ہے, یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. اے آدم کی اولاد, ہم نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا. میں نے صرف ایک مثال دی, ایک لقمہ. زمین, آسمان, ہوا, چاند, سب کچھ لگ گیا اسے لقمے میں. تحقیق کا موضوع تحقیق کر کے دیکھیں لوگ. پروردگار عالم نے کہا کیا بالآخر, وخلقتک لاجلی, اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. عجب بات ہے, ساری کائنات تیرے لیے. اے میرے مالک, ساری کائنات ہمارے لیے. کہاں ساری کائنات؟ تمہارے لیے. جو بھی ہے وہ سب تمہارے لیے. تم سمجھو یا نہ سمجھو, کتنی ایسی نعمت ہے اس کا احساس بھی نہیں ابھی تک کہ جو نعمت ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے پروردگار آدم کی. ساری کائنات تمہارے لیے, فرشتے بھی ہمارے لیے کہ وہ بھی تمہارے لیے. سب جتنی چیزیں ملک و ملکوت سب کا سب تمہارے لیے. اور کہا ہم, کہا تم کائنات میں کسی چیز کے لیے نہیں ہو, تم صرف میرے لیے. اللہ, اس سے زیادہ فضیلت کچھ ہو سکتی ہے؟ تم صرف میرے لیے ہو. کیوں؟ چونکہ کائنات چھوٹی ہے, تم بڑے ہو. ابھی جملے عزیزان مطلب توجہ چاہتے ہیں اور تفصیل چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ہے. کائنات چھوٹی ہے, تم بڑے ہو. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے کائنات کے اندر. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو تمہارا مقابلہ کر سکے. حدیث میں دیکھیے, پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ. ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے بعض چیزوں کا. لیکن یہاں پر لفظ مومن استعمال ہوا, کیوں ہوا ہے؟ بے جہت ہے. مومن کی حرمت اور مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. المؤمن اعظم حرمت من الکعبہ. دیکھیں نا, ساری چیزیں کائنات میں تمہارے لیے, تم کسی چیز کے لیے نہیں. کتنا گر گیا انسان, کبھی پتھر کے سامنے, کبھی سورج کے سامنے, کبھی درخت کے سامنے, کبھی اپنے لفظ کے سامنے, ہر جگہ. اور پروردگار نے کہا کہ تجھ کو میں نے کسی چیز کے لیے نہیں بنایا, ساری چیزیں تیرے لیے. قرآن مجید نے تین لفظ دیے, شاید اسے میں نے عرض کیا ہو, جعل لکم, اٹھا کر کے دیکھیے تحقیقی موضوع ہے, جہاں جہاں جعل آیا قرآن میں, جعل لکم الشمس والقمر دائبین الى آخر, جعل لکم, تمہارے لیے قرار دیا ہے انہوں نے. قرآن کے تحقیقی موضوع ہے, خلق لکم, ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے, سخر لکم, تمہارے لیے تسخیر کیا ہے ہم نے چیزوں کو. قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے لیے, تم کسی چیز کے لیے نہیں, صرف اور صرف میرے لیے. کائنات میں تمہیں ہم نے کسی چیز کے لیے نہیں بنایا, کیونکہ ساری چیزیں تم سے پست ہیں, تم سب سے بلند. تم کو ہم نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے. اب یہ اپنے لیے یعنی کیا, یہ تفصیل چاہتا ہے, کافی تفصیل چاہتی ہے, چاہتا ہے یہ موضوع. تمہیں صرف ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. شریعتوں کا سلسلہ تمہارے لیے, کتابوں کا سلسلہ تمہارے لیے, دین کو ہم نے تمہارے لیے بھیجا, ساری چیزیں تمہارے لیے. جو بھی قانون آ رہا ہے تمہارے لیے, جو بھی نظام آ رہا ہے وہ تمہارے لیے, سب انسانوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہم کیا کریں, خدا تک پہنچ جائیں, اس کے لیے ہیں, اس تک پہنچ جائیں. وہ ہماری منزل آخر بھی ہے, وہ ہمارا کمال بھی ہے. اور اب یہ بحث نرسیہ تونانی ہے, وہ ہماری منزل آخر بھی ہے, وہ ہمارا کمال بھی ہے, اور ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا احترام ہے انسان کا کہ ساری چیزیں اس کے لیے. اب ایک جملہ جسارت کر رہا ہوں, جرات کر رہا ہوں کہنے کے لیے, توجہ کیجیے گا. یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. میں نے کہا کہ میں تحقیقی عنوان سے دیکھ رہا ہوں اس چیز کو, اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. یعنی جو ہے پیغمبر کے لیے خلق کیا گیا. تو پیغمبر اس کائنات میں آئے کس کے لیے آئے؟ میں نے کہا کہ میں جرات کر رہا ہوں اس لفظ پر. پیغمبر کائنات میں کس کے لیے آئے؟ اس کائنات میں. قرآن مجید نے پیغمبر کے بعثت کے مقصد کو بیان کیا, بعثت کے مقصد کو بیان کیا. آپ جانتے ہیں یہ موضوع قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا, تکرار ہوا ہے یہ موضوع قرآن مجید تین مرتبہ. ایک بار سب سے پہلے جناب ابراہیم کی دعا بن کر کیا آیا, اس کے بعد چار مرتبہ, تین مرتبہ اور کہا گیا, کل چار بار آیا. یہ مشہور کیا ہے سورہ جمعہ کی جو آیا تھا, جو آپ کی محنت نہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جناب ابراہیم نے پہلے دعا کی کہ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويزكيهم بعد میں ہے, تعلیم کتاب خود پہلے. پروردگار عالم نے تین مرتبہ اسے اور بیان کیا مختلف سیموں میں. کیا کہا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, وہی وہ ہے جس نے امیین میں سے ایک کو رسول بنایا. کیوں؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. توجہ چاہتا ہوں, جو جملہ کہنا چاہتا ہوں, علی پروردگار عالم کی سب سے عظیم مخلوق کائنات میں کون ہے؟ پیغمبر. شک نہیں ہے اس چیز میں, پیغمبر تنہا نہیں, پیغمبر اپنے ساری دوسرے ساتھیوں کے ساتھ. چونکہ ایک نور پیدا ہوا خدا سے, بنا میں میم ہے میم دال, اور جب وہ سمٹ گیا تو ایک تھا, کھل گیا تو چودہ تھا. اس اعتبار سے کائنات کی پہلی مخلوق پیغمبر, اس عالم نور کا رہنے والا پیغمبر, اسے پروردگار عالم نے یہاں بھیجا ہمارے اور آپ کے لیے. دلیل کیا ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. تلاوت قرآن کے لیے، تلاوت کتاب کے لیے نہیں آئے، ان لوگوں پر تلاوت کرے قرآن کی، ان لوگوں کا تزکیہ کرے، ان لوگوں کو تعلیم دے کتاب و حکمت کی. یعنی انسانوں کے لیے پیغمبر کو بھیجا تعلیم دینے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، تلاوت آیات الہی کرنے کے لیے. یعنی ساری کائنات ہمارے لیے، حتیٰ پیغمبر کو بھی پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے بھیجا. لیکن اب فرق محسوس کیجیے، کسی نے میں نے کہا تھا، کہتا ہوں سمجھ مجالس میں، کہ پروردگار عالم کے لیے جو قرآن مجید کے لیے جو فصل و بعد ہو بعد، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور جب تک آیتوں کو ملانا نہ جائے ممکن ہے نتیجہ غلط نکل جائے. ساری کائنات ہمارے لیے، ہم خدا کے لیے، ہم خدا کے لیے، کائنات ہمارے لیے. کائنات پست ہے، ہم بلند ہیں. بات یہ آئی کہ پیغمبر بھی ہمارے لیے آئے، لیکن یہ تصور نہ ہونے پائے کہ تم پیغمبر سے بلند ہو گئے. توجہ کیجیے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پیغمبر میسنجر تھے، ایسے میسنجر آئے تھے، ڈاکیا تھے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، ہم جانے خدا جانے. ہم سے کہا اللہ پیغمبر سے، پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا تھا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اب ہمارا اور رابطہ پروردگار سے ہے، پیغمبر درمیان میں کہاں ہے؟ یہ اگنور کرنا ہے شخصیت کو. قدرت نے کہا ہم تمہارے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم ان سے بلند ہو گئے. کس آیت نے کہا آواز دی لقد من اللہ علی المؤمنین؟ توجہ کریں، وہ خدا جس نے لفظ من، من یعنی احسان جتانا، اس من سے منع کیا ہے. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کے. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا تھا کچھ دن کا، آپ کو یاد ہے نا کیا کیا تھا؟ کہا اس کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، آپ کا کیا ہوا گیا. کیونکہ جہاں آپ نے احسان جتایا صدقہ باطل، جو نیکی کی تھی وہ ختم ہو گئی. قرآن مجید کہہ رہا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والا تھا، احسان جتا کے باطل نہ کرو. اور وہی خدا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار عالم نے یہ احسان کیا ہے مومنین پر کہ ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. توجہ دیجئے ان تین چیزوں میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پروردگار عالم نے احسان کیا ہے کہ ایک کو رسول بنا کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ اگر یہ بھی تمہارے لیے ہیں تو تم ان سے بلند ہو. نہیں، یہ تو اس کا احسان تھا کہ ان کو تم تک بھیج دیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اب یہ پروردگار تو نے احسان جتانے سے منع کیا، خود احسان جتا رہا ہے. اس کے معنی یہ ایسا وجود ہے کائنات کا، ایسی موجود ہے کائنات کی کہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے احسان جتایا جائے. اور یہ بھی عجب بات ہے، دو ہی جگہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے دوپیو کی. ایک مرتبہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک مرتبہ کہا نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض وَنَجْعَلَهُمُ الْعِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف ہو گئے ہیں، اور انہی میں سے ایک کو امام قرار دے. ایک مرتبہ رسول کے لیے کہا اور ایک مرتبہ امام کے لیے کہا. آیت لگا، یہ آیت مخصوص ہے حضرت حجت سے آخر سے، یعنی یا محمد اول کے لیے احسان جتایا یا محمد آخر کے لیے احسان جتایا. وہ بھی ہمارا احسان ہے، یہ بھی ہمارا احسان ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حتیٰ پیغمبر کے لیے کہ ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، لیکن تمہارے لیے بھیجا ایمانہ نہیں ہے کہ تم بلند ہو جائے تمہارے لیے، نہیں، بلکہ یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہارے لیے. کیوں؟ چونکہ کائنات کا واحد ذریعہ ہے یہ جو تمہیں دنیا سے ہم تک پہنچا سکے گا. تم میرے لیے خلق کیے گئے ہو، خلقتک لاجلی، تم کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے جو تمہیں ہم تک پہنچا سکتا ہے. اب یہ معرفت پروردگار کی منزل ہے، معرفت امام کی. یہاں پہ ایک سمندر ہے معارف کا جسے انسان محسوس کرے لیکن اسے اپنی حد تک کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا نظام پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنایا. شریعتیں، کتابیں، صحیفے، نظام، سب کچھ، حتیٰ پیغمبر، ائمہ طاہرین، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے تاکہ انسانوں کو منزل کمال تک لے جایا جائے. اللہ رے احترام انسان پروردگار کی نظر میں کہ اس نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم کمال کی منزل تک پہنچ جاؤ. انسان منزل کمال پر آ جائے، انسان اس آخری مرحلے میں پہنچ جائے جہاں کے لیے بنایا گیا، وہ صرف اور صرف معرفت پروردگار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ بس عزیزوں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، باقی گفتگو بعد میں انشاءاللہ، وقت تمام ہو رہا ہے. یہ سارا نظام پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اور آپ کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے. اب اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارا نظام ملک و ملکوت تیرے لیے ہے تاکہ تو مجھ تک پہنچ جائے. صرف یہ ایک راز قدرت کا، اور پھر شاید تفصیل کو بعد میں، تاکہ تو مجھ تک پہنچ جائے. سارا راز ہی، اور اگر اس کو ہم سوچیں تو یہ فضائل بھی ہے، یہ مسائل بھی ہے، یہ سب کچھ ہے تاکہ تو مجھ تک پہنچ جائے. اب دیکھیے، انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. جو سسٹم ہے وہ اسلام، اس کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا. اس اسلام کو بچانے کے لیے کتنی قربانی ہوئی سوچ سکتے ہیں ہم؟ یہ قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اور آپ کمال تک پہنچ جائیں. ہم اور آپ اپنی کمال کی منزل اور کامیابی کی منزل کو در کر سکیں. ساری قربانیاں اس لیے، یہاں سے وہاں. انبیاء کرام میں بعض وہ ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا، جناب جرجیس غالباً آرے سے چیر دیا گیا. خاموش ہے کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ کمال تک پہنچ جائیں. تفصیل بحث کر چکے آپ. اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ نوح دب جاتے ہیں، فرشتہ آ کے انہیں نکالتا ہے تاکہ یہ نظام ہم تک پہنچ جائے اور ہم اور آپ کمال تک پہنچ جائیں. اس نظام کو انبیاء نے پہنچایا پیغمبر تک. پیغمبر نے اپنے بات کے لیے انتظام کیا. کس مصیبت میں پیغمبر نے گزارا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب. یہاں پر نوبت ہوا گئی کہ درخت کے پتے بھی کھانا پڑ جائے. کون پیغمبر؟ کائنات کی سب سے عظیم مخلوق. کیوں یہ انتظام ہو رہا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ کمال تک پہنچے. آج جو ہم کہہ رہے ہیں اتنی آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، اور آج دنیا یہ ہم سے چھیننا چاہتی ہے ہر ہر بے کے ذریعے سے. اس کے بعد پیغمبر کے بعد آخری منزل، یہ نظام مولانا امام حسن، اور اب وہ منزل آئے کہ جب نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسا انسان ہونے والا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، سب ختم. جہاں سے اس نے صاف کیا اسلام، اب تو کہ لوگ آ رہے تھے نقاب ڈال کے آ جائے، دھیرے دھیرے کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ جڑ سے ختم کیا. شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھ کے کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. وحی کا انکار یعنی قرآن کا انکار، قرآن کا انکار یعنی پیغمبر کا انکار. دین وین کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا. ایسے مرحلے پر ایک شخص اٹھتا ہے، کچھ نہیں میں بچاؤں، اور ایسا بچاؤں گا کہ قیامت تک کے لیے پھر دوسری قربانی کی ضرورت نہ پڑے. ایسی یہ بھی کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ کمال تک پہنچیں، تاکہ ہم اور آپ منزل کمال تک جائیں. اس کے لیے نبی کے نواسے نے وطن چھوڑا. خالی اگر اسی کو سوچ کے ہم روتے رہیں تو بہت ہے کہ یہ سب ہمارے لیے کیا گیا تاکہ ہم اپنی منزل آخر میں پہنچ جائیں. ہم نے کون آئے راہ راست پر ہوتا جب قربانی نہ ہوتی ہو، وہ بھی پروردگار عالم آخر میں کہتا ہے ما حتمنا علیک الموت وما انزلنا علیک شہادہ، اے حسین ہم نے تمہارے لیے موت کو حتمی قرار نہیں دیا، شہادت کو لازمی قرار نہیں دیا، اگر ہلاک کرنا چاہتے ہو کافروں کو زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ آگ کے گرزلیے منتظر ہے، خود مطمئن ہے۔ اور دوسری طرف اس وعدے کا تذکرہ ہے اس ورقے پر جو حسین ابن علی نے بچپن میں کیا تھا، آواز دیتے ہیں پروردگار الہی وددتو ان اقتلا و احیی سبعین الف مرہ، یہ پروردگار میں دوست رکھتا ہوں کہ 70,000 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ اور جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے جوانوں کو یاد ہونا چاہیے، سیما اذا کان فی قتلی نصرت دینک، خصوصاً اس صورت میں جب ہمارے قتل کی وجہ سے تیرے دین کی نصرت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، اتنا مہم ہے مسئلہ نظام کا۔ بس عزیزوں، حسین ابن علی نے یہ ساری قربانی برداشت کی، آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں ایک یتیمہ کا ماتم کرنے کی۔ وہ بیوی وہ بچی جو اپنے باپ کی بڑی چہیتی ہے، کہ میں گھر کی تقریر میں عرض کر رہا تھا، باپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہے اپنے باپ کی، اتنا چاہتا ہے اس کا باپا اسے، وہ یہ اپنے باپ سچ کہا کہنے والے نے کہ بیوی کی زبان سے نکلا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا، میں رات کو مکھن میں چلی آؤں گی۔ کس مصیبت سے حسین ابن علی نے اپنے بچی کو الوداع کیا؟ امام وہ ہوتا ہے جو ہر صفت میں کمال کی منزل پر ہے، حسین محبت میں بھی کمال کی منزل پر ہے، باپ کی محبت بھی حسین کی کمال کی منزل پر۔ کس مصیبت سے امام حسین نے جدا کیا ہمیں نہیں معلوم، جناب زینب کے حوالے کیا، حسین ابن علی گھوڑے بیٹھے میدان کی طرف چلے، روایت کے فقرے ہیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی کچھ دور گیا تھا گھوڑا کے کانوں میں ایک آواز آئی، کیا اے بابا ذرا آہستہ آئے، بابا ذرا ٹھہرے، اب جو امام حسین نے مڑ کر دیکھا تو عجب منظر ہے، چھوٹی سی بچی دوڑتی چلی آ رہی ہے، جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی وہ اسے زیادہ بہتر کر سکتی، کہ یہ باپ کہیں جانا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے پیچھے پیچھے، مڑ کر کے دیکھا چھوٹی بچی دوڑتی چلی آ رہی ہے، لے جا میں پڑا تو کہتا گھوڑا کھائے رہا بچی قریب آئی، کہتی بابا موت کے لیے آمادہ ہو گئے، کیا کہیں چھوٹی سی بچی سی بات سے، میری لاڈلی اس کا ہر شخص قبل گاہ میں ہو کیسے آمادہ نہ ہو، یہ روایت کی فکر ہے کہ وہ خطابت نہیں ہے۔ بچی کہتی بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، میری آخری خواہش پوری کرو، کیا ہے جلدی بتاؤ، کہا ایسے نہیں گھوڑے سے اتر آئیے، لفظ ہے روایت میں بابا گھوڑے سے اتر آئیے، امام حسین اتر آئے، اتنا چاہتے ہیں بچی کو، بتا میری لاڈلی کا بابا ایسے نہیں خاک پر بیٹھ جائے گی، سرزمین کربلا پر خاک پر امام حسین بیٹھ گئے، بچی آ کر کے باپ کی آغوش میں بیٹھی، حسرت بھری نظر سے باپ کے چہرے کو دیکھا، وہ کہتی ہے بابا بابا میرا سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرتے، اے بابا سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے، حسین ابن علی نے سینے سے لگا لیا، اے میری لاڈلی ابھی میں زندہ ہوں تجھے احساس یتیمی ہو گیا، اے میری بچی ابھی میں زندہ ہوں تجھے احساس یتیمی ہو گیا، تجھے دیکھ چکی تھی بچی کہ جب مسلم کی خبر آئی تھی راستے میں امام حسین نے حمیدہ کو بلایا تھا، زانو پر بٹھایا تھا، سر پر دست شفقت پھیرا تھا، بچی گھبرا کے اٹھی، چچا خیریت تو آئے،
بچی دیکھ رہی تھی، اب میرا سر پر کون ہاتھ پھیرے گا؟ اپنی بچی کو گود میں لیا، لے کر کے خیمہ گاہ تک آئے، زینب میری امانت سے خبردار، ایک جملہ توجہ چاہتا ہوں، مختار خاموش ہو گیا، ایک جملہ کہہ رہا سنیے۔ امام حسین کافی دیر تک خیمے میں رہے، کافی دیر لگی امام حسین کو رخصت ہونے میں، خیمے سے باہر آنے میں، بچی نے خیمے کے اندر کیوں نہیں کہا کہ میرے سر پر اس سے ہاتھ پھیرے؟ اب معلوم ہے کیا ہے، 3.5 برس کی عمر ہے اس بچی کی، لیکن اللہ رے خاندان امامت کی پلی کا دستور، دستور شریعت جانتی ہے بچی، اس بچی کو معلوم ہے کہ حکم شریعت یہ ہے کہ جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو وہاں اپنے بچے کو پیار نہ کرو، ورنہ اسے باپ یاد آئے گا۔ بچی جانتی ہے اگر میں خیمے میں کہتی میرا بابا مجھے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا، مجھے پیار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہیں مسلم کا یتیم، کہیں عباس کا یتیم، کہیں دوسرے یتیم بچے۔ بچی خیمے سے باہر آئی، کچھ دور آئی تاکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اے بابا اب تو سینے سے لگا دو۔ بچی نے سمجھ لیا کہ میرا بابا مارا گیا، پوچھتی کیا ہے، اے بابا یہ لوگ تجھے پتا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، اتنا بتا دے پانی پلا دا۔ رات آئی، کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب بیان کی نہیں ہوتی، انسان درد کرے تو احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، چیزیں تو کافی ہوتا ہے ہونے کے لیے۔ کبھی آپ 3.5 برس کے بچے کو دیکھیں، اس کے ننے سے روسار کو دیکھیں، اس پر کسی فوجی کے تماجے کو، کامل. دو چیزیں بچی کو بہت پریشان کرتی ہیں. چھپی اماں طائف کہاں جا رہے ہیں؟ میری لاڈلی شام ہو گئی ہے, وہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. ایک دن بچی نے اپنے باپ کو خواب دیا. خواب سے بیدار ہوئی, چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا, بابا بابا کہاں گئے بابا؟ لاڈی بابا نہیں ابھی بابا آئے اور کہہ رہے تھے میری لاڈی پریشان نہ ہو, تجھے دینے آیا ہوں. جناب زینب سے بہتر تعبیر خواب کو کون سمجھے گا؟ آپ نے دلاسا دینے کا طریقہ نہ اس سے پہلے ایسا دیکھا ہوگا نہ اس کے بعد. اگر کوئی بچہ باپ کو یاد بھی کرے تو فوٹو بھی لوگ چھپا دیتے ہیں, اگر دیکھے گا تو اور یاد آئے گا. کہا کہ حسین کا کٹا ہوا سر زندان میں بھیجو. ایسا طریقہ دلاسا دینے کا نہیں دے گا. ایک خان سے کر رکھا گیا سر کو, کان کو ٹھکا گیا, لانے والا لایا, بچی کی نظر پڑی, ممی اما اسے کہہ دیجیے لے جائیں. اب ہمیں بھوک اور پیاس نہیں ہے, ہمیں میرا بابا چاہیے. اب جو کباڑا کٹا ہوا سر تھا, جیسے باپ کے سر کو دیکھا دوڑتی ہوئی گئی, سر کو سینے سے لگایا, اے بابا من الذی قطع ولیدہ, اے بابا ان رگوں کو کس نے جدا کیا, من الذی اتقلی فی صغر سنی, مجھے اس سن میں کس نے یتیم کیا.
ہاں تو